احسان باری تعالی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں, جو کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, نہیں نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی لفظ مگر یہ کہ ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ ہماری زبانوں میں سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. ہم شاید یہ سمجھیں کہ ہم اپنی زبان سے جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں, جو کچھ بھی زبان سے نکل جائے اس کا کوئی اثر نہیں, مگر اس زبان سے نکلے ہوئے ہر ہر لفظ کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ زبان کتنی زیادہ اللہ کے یہاں وزن رکھتی ہے. ایک انسان 100 سال کا مشرک ہو, 100 سال کا کافر ہو, 100 سال کا گناہگار ہو, اس زبان سے صرف 2 کلمے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ 2 کلمے کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ 100 سال کا کفر اور شرک جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ بڑی قدر و قیمت ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی اجنبی ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا تو کیا, ایک دوسرے کی طرف گفتگو کرنا بھی حرام. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ لڑکا صرف اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے قبول ہے. اس قبول کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ جو کہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے آپس میں سب سے قریبی رشتہ دار بن گئے. اتنے قریبی بن گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, کہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے لیے لباس ہے. مفسرین نے فرمایا کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس اس لیے کہ کہا گیا کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو زبان کا استعمال اللہ کے یہاں اتنا وزن رکھتا ہے کہ ایک لفظ نکلتا ہے اور اجنبی جو ہے وہ بالکل سب سے قریب رشتے دار. اسی طرح میاں بیوی 50 سال سے زندگی گزار رہے ہیں ساتھ, خاوند کی زبان سے ایک لفظ نکلا طلاق, اس لفظ کے نکلنے کی دیر تھی کہ اب یہ میاں بیوی آپس میں اجنبی ہو گئے. جس طرح اور مردوں سے پردہ کرنا فرض اس عورت پہ, اس شوہر سے بھی وہ اب پردہ کرے گی کہ وہ اجنبی ہو گئی. پتہ چلا کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس زبان سے کیا نکل رہا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں ہر روز, ان میں سب سے زیادہ گناہ اس زبان سے کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے, اس کے منہ سے اتنی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے وہ تو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی زنا سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے گناہ؟ آپ نے فرمایا ہاں زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوتی ہے, جب غیبت کرتا ہے تو اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک اللہ سے بھی توبہ کر لے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی طلب نہ کر لے. تو اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم چغلی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، یہ جو قطع تعلقی ہم کر لیتے ہیں نا آرام سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی زبان سے یہ کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا آتا ہے، مجھے پتا ہے، یہ تکبر ہے. تو اس تکبر کا اظہار بھی اس زبان سے ہوتا ہے. اسی زبان سے ہم دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم دلوں کو دکھاتے ہیں. اسی لیے مشائخ کا مشہور قول ہے کہ زبان وہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے جو تلوار بھی نہیں توڑ پاتی. ہم جو عام طور پہ گناہ کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ گناہ جو ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. تو پتہ چلا کہ اس زبان کا صحیح استعمال یہ بے حد ضروری ہے. ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس زبان کا جو سائز ہے یہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہے، مگر اس سے ہونے والے گناہ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. تو جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت میں داخلے کی ضمانت دوں گا. فرمایا ایک تو اعضاء، ایک تو عضو ہے، ما بین اللحیہ، جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی اس کی زبان، اور دوسرا فرمایا ما بین الرجلیہ، دو اس کی رانوں کے بیچ میں ہے یعنی اس کی شرمگاہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا، میں اس کی جنت میں داخلے کی ضمانت دوں گا. تو دیکھیے کتنا ضروری ہے اس زبان کا صحیح استعمال. اور یہ جو زبان ہے اور شرمگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل پروٹیکشن دی ہے، دوہری حفاظت دی ہے. اس زبان کو ہم کھولتے ہیں، اس کے کھولنے سے پہلے ہمیں اپنے ہونٹ کھولنے پڑتے ہیں، پھر اپنا جبڑا کھولنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے زبان کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوہری حفاظت دی ہے کہ جی زبان کھولنے سے پہلے کچھ انتظار کر لیں، کچھ سوچ لیں. اسی طرح انسان کی شرمگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوہری حفاظت دی ہے. باقی پورے جسم پہ ہم ایک کپڑا پہنتے ہیں، شرمگاہ کے اوپر دو کپڑے آ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ انسان کی زبان کا استعمال یہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جس کا تم اپنی زبانوں سے مذاق اڑا رہے ہو نا، وہ تم سے بہتر ہو. تو یہاں بھی ترغیب دی ہے کہ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اسی لیے مشائخ اس زبان کے کنٹرول کو سکھاتے ہیں، خاموش رہنا سکھاتے ہیں. آج تو ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے نا بالکل بے مہار، اللہ والے خاموش رہنا سکھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم سے بات کی جائے اس کا جواب دیا جائے. آج ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، بس ہماری زبان جو ہے تلوار کی طرح چلتی ہے. گھر میں بیوی کوئی طبیعت کے خلاف بات کر دے تو بس یہ زبان ایسی چلے گی کہ جیسے تلوار چل رہی ہے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, خاموشی بھی کئی مرتبہ بڑا جواب ہوتا ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. تو کئی مرتبہ خاموشی بھی جواب ہوتی ہے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, کم گو تھے, بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے تو ایک صحاب نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اسے ہماری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس کو ہماری گفتگو سے بھی کچھ نہیں ملے گا. خاموشی بھی کئی مرتبہ بڑا جواب ہوتا ہے. ایک نوجوان بہت غلامی کر رہا تھا, الٹی سیدھی باتیں بک رہا تھا, عجیب و غریب باتیں کہہ رہا تھا. ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا, لڑکا نوجوان تو دیکھ تو اللہ کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے. نوجوان نے کہا بڑے میاں کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ, نہ کوئی قلم ہے نہ کوئی کاغذ ہے, کس خط کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ والوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, نہیں نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی لفظ مگر ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اللہ کے یہاں خط بھیج رہے ہوتے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ اس زبان سے کیا نکل رہا ہے. اس زبان سے صحیح چیز نکلتی کیوں نہیں ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی اس بارے میں. فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ چمچ کی مانند ہے اور دل جو ہے وہ ہنڈیا کی مانند ہے. جو ہنڈیا میں ہوگا وہی چمچ سے نکلے گا, جو دل کا حال ہوگا وہی زبان کے سامنے آئے گا. ہماری زبان سے صحیح بات اس لیے نہیں نکلتی کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بیمار ہیں. جب دل صحیح ہو جائیں گے تو زبان سے بھی صحیح بات نکلے گی. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس کے احوال صحیح نہیں اس کے اقوال بھی صحیح نہیں, اس کے باطنی حالات صحیح نہیں اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی صحیح نہیں. زبان سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے, آپ فرماتے تھے المرء تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یعنی زبان کھولے گا تو اس کی پرسنالٹی اس کی شخصیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. انسان زبان کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے, دیندار ہے یا بے دین ہے, امیر ہے یا غریب ہے, سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے, کس طرح کا وہ بندہ ہے زبان کھولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. زبان کا صحیح استعمال بڑا ضروری ہے, مگر اس زبان کا صحیح استعمال اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب یہ دل صحیح ہوگا. اور یہ دل جو ہے یہ عام جگہوں پہ جا کے صحیح نہیں ہوتا, اللہ والوں کی سنگت میں جا کے صحیح ہوتا, اور کوئی اس کا علاج نہیں. نیک مجالس میں اللہ کی یاد سے یہ دل صحیح ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. جس انسان کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں اس کی زبان میں احتیاط نہیں رہے گا. اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو عالم دین ہو، دین کے بارے میں فتویٰ دیتا ہو، اسے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل شیء ثقالا وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو جس کے احوال اچھے ہوں گے اس کے اقوال اچھے ہوں گے، اور اگر زبان سے وقت کے مناسب بات نکلتی ہے، موقع کی مناسبت سے بات نکلتی ہے، تو وہ نکلی ہوئی بات جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی طرح ہے. جس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ زبان سے صحیح بات نکال دے، اس کی نکلی ہوئی ہر بات سونے اور چاندی کی طرح ہے. اس زبان کا صحیح استعمال ضروری ہے. آج ہماری زبانیں جو ہیں وہ گول مول باتیں کرتی ہیں. یہ جو گول مول بات ہوتی ہے نا، صحیح الفاظ اس کے لیے جھوٹ ہی ہے، گول مول بات جھوٹ ہوتی ہے. آج یہ زبان جو ہے جھوٹ کی عادی ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم زیادہ جھوٹ بولتے ہیں جب واقعی ہم کوشش کرتے ہیں کہ میری زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے، تب پتہ چلتا ہے کہ زبان سے کتنا زیادہ جھوٹ نکلتا ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، مگر بہرحال مرد اور عورت دونوں جھوٹ بولتے ہیں. اور جب تک یہ جھوٹ ہماری زبان سے ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بننا جو ہے وہ خام خیال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے مستعمل پانی کو لے کر اپنے چہروں اور اپنے جسموں پہ لگا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے وضو مکمل فرمایا، اور وضو مکمل فرمانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کس چیز نے تم لوگوں کو مجبور کیا کہ میرے مستعمل پانی کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پہ لگاؤ؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ کے اس مستعمل پانی کو اپنے چہرے اور اپنے جسموں پر لگائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. پتہ چلا جب تک اس جھوٹ سے نجات نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونا مشکل کام ہے. ہر مومن کی زندگی میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری زبان سے احتیاط والی بات نکلے، سچ بات نکلے، حق بات نکلے. اگر کچھ صحیح نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کر. زبان پھسل جائے گی تو انسان کو چوٹ آئے گی، پیر پھسل جائے گا تو انسان کو چوٹ آئے گی، اور زبان پھسل جائے گی تو اعمال کو چوٹ آئے گی. اس لیے اس زبان کی احتیاط بے حد ضروری ہے. آج کچھ نوجوان ایسے روگ پال لیتے ہیں، ان کو ہر وقت جھوٹ بولنا پڑتا ہے. والدین سے بھی جھوٹ، بھائی بہنوں سے بھی جھوٹ، استادوں سے بھی جھوٹ، ہر وقت گول مول بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، جھوٹ کے عادی بن جاتے ہیں. کچھ لوگ اتنے عادی جھوٹ کے ہوتے ہیں کہ جہاں سچ سے ان کا کام چل رہا ہوتا ہے وہاں بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں کہ عادت جھوٹ کی ہو گئی. سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول لیا تو ہم سب کو خوش کر لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ کبھی بھی نہیں حل ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے مسائل حل ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، برف گرم نہیں ہو سکتی، اس طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کا معاملہ کرے اور پھر اس کے مسائل سارے حل ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. گناہ نے انسان کو پریشان کرنا ہے. تو جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل کوئی نہیں ہوتا، جھوٹ کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائے سچ کا بول والا ہوتا ہے، سچ ہمیشہ فائق ہوتا ہے. ہندوستان کا ایک علاقہ کاندھلا، وہاں پہ ایک ہندو اور مسلمان کے درمیان تنازع ہو گیا ایک زمین کے بارے میں. ہندو کہتا تھا میری زمین ہے، مسلمان کہتا تھا یہ میری زمین ہے. وہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں چلے گیا، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز جج تھا. ہندو نے کہا میری زمین، مسلمان نے کہا میری زمین. جج بھی فیصلہ کرنے میں پریشان ہو گیا کہ کیسے فیصلہ کرو اس کا، بڑی پریشانی ہوئی. ہندو نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس میں مندر بناؤں گا، اور مسلمان نے اس کی اس بات پر اپنے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ اگر یہ زمین میرے نام ہو گئی، کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اس زمین پر میں مسجد بناؤں گا. اب یہ خبر جو تھی وہ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی. جب بھی کورٹ کی پیشی ہوتی ہزاروں لوگ کورٹ میں آ جاتے، سارے ہندو ہندوؤں کو سپورٹ کرنے اور مسلمان مسلمانوں کو. جج بھی ڈر گیا کہ اگر اس کیس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا، ابہام اور تفہیم کے ساتھ نہیں ہوا، تو یہ تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں لڑائی ہو جائے گی پورے ملک میں، اور ہمارے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو جج نے ہندوؤں کو بلایا اور بلا کے بات کی ان سے کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، کوئی ایسا شخص ہے جس سے تم بھی آمادہ ہو جاؤ، وہ بھی آمادہ ہو جائے اس کی بات ماننے کے لیے. ہندوؤں نے بہت سوچ کے کہا کہ ہاں ایک صاحب ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے. جج نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کاندھلا میں ہی ہے مفتی الہی بخش صاحب، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. جج نے کہا وہ تو مسلمان ہے. ہاں مسلمان ہے مگر ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. جج نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی الہی بخش صاحب کا فیصلہ ان کو منظور ہے، آپ کو بھی منظور ہے؟ مسلمان تو بڑے خوش ہو گئے کہ جی ہاں 100% ہمیں منظور ہے کہ ایک مسجد کا فیصلہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں صرف نہیں بلکہ ایک نیک متقی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو اس نے تو فیصلہ مسجد کے حق میں ہی کرنا ہے. مسلمانوں نے بڑے خوشی خوشی کہہ دیا جی ہمیں بھی منظور ہے، جو فیصلہ مفتی الہی بخش صاحب کریں گے وہ ہمیں منظور. جناب مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کورٹ کے اندر، اور جج نے مفتی صاحب سے پوچھا جی بتائیے مفتی صاحب کس کی ہے یہ زمین؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے. جج بڑا حیران کہ زمین کا فیصلہ اتنی آسانی سے ہندوؤں کے حق میں کر دیا، اتنے بڑے بزرگ مسلمانوں کے. جج نے پھر پوچھا کہ مفتی صاحب اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، تو پھر ہندو اس زمین کے اوپر مندر بنائیں گے. مفتی صاحب نے کہا کہ جب یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو وہ اس میں مندر بنائیں یا جو کچھ بنائیں اس کا حق ہے. جج بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں آج کے کیس کا فیصلہ دے رہا ہوں، آج کے اس کیس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. آج کے اس کیس میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے جیت گیا. ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب ہمارا بھی ایک فیصلہ سن لیجئے، آج کے دن اس کورٹ میں جتنے ہندو کھڑے ہیں یہ سب کے سب دین اسلام قبول کر رہے ہیں. تو دیکھیے جھوٹ کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائے، سچ ہمیشہ فائق ہوتا ہے، سچ کا ہمیشہ بول والا ہوتا ہے. یہ زبان کا صحیح استعمال یہ بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے اکابرین سے حاصل ہوئی بھی ایک میراث ہے کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. آج ہم بھی اس زبان کو صحیح استعمال کریں گے, اللہ کی خاص رحمتیں ہمارے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, ایرانی شہزادے کو پکڑ کے لے آئے صحابہ کرام, اور پکڑ کے لا کے کہا کہ حضرت یہ ہے وہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا ہے, بہت نقصان پہنچایا ہے اس نے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں اس کو قتل کر دو, اس کا سر قلم کر دو. جلاد کو بلایا گیا, اس ایرانی شہزادے کا سر قلم کر دیا جائے. ابھی سر قلم ہونا ہی تھا کہ اس سے پوچھ لیا بھائی تیری کوئی آخری خواہش ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا, ایک پیالہ پانی اس کے لیے منگوایا جائے. تو شہزادے کے لیے پیالہ پانی منگوایا گیا, پانی پینے لگا وہ, مگر کانپ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ, ہل رہا ہے. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ یہ بڑی پریشانی کے عالم ہے, تو اس سے پوچھ لیا کیوں تو اتنا کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ ڈر ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں گا اور اس حال میں یہ جلاد اپنی تلوار چلا دے گا. حضرت عمر نے فرمایا تو فکر نہ کر, جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا تب تک جلاد اپنی تلوار نہیں چلائے گا. جیسے ہی آپ نے یہ بات کی, اس اللہ کے بندے نے اس پانی کو زمین پہ ڈال دیا, گرا دیا پیالے میں. اور پھر کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک جلاد جو ہے وہ تلوار نہیں چلائے گا. حضرت عمر بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں میں نے قول تو یہی دیا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک اس کو نہیں مارا جائے گا, اور یہ پانی اب پینا ممکن نہیں ہے. آپ نے مشورہ کیا, جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے کہا کہ حضرت یہ ڈرامہ کر رہا ہے, بچنے کی اس کی تدبیر ہے, آپ اس کے پر تلوار چلوائیں. سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہاں اس کو مار دینا چاہیے. حضرت عمر پھر بھی سوچ میں تھے, انہوں نے کہا نہیں, میری زبان سے قول تو یہی نکلا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک اس کو مارا نہیں جائے گا. آپ نے تمام صحابہ کرام کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا کہ جی اس کو میں نہیں مانوں. جیسے ہی آپ نے یہ بات کی, اس ایرانی شہزادے نے کہا کہ جی آپ کی اس سچائی کو دیکھ کر میں بھی ایک فیصلہ دیتا ہوں, اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دین اسلام کو قبول کرنا ہوں. پتہ چلا کہ زبان انسان صحیح استعمال کرتا ہے, اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. آج جو زبان کو صحیح استعمال کرے گا, تعلق اللہ کا اسی کا بنتا ہے. جتنے بھی ہم نیک کہلوائیں, جتنے بھی ہم اچھے کہلوائیں, زبان کے اندر احتیاط نہیں ہوگا, زبان صحیح نہیں ہوگی, اس زبان سے ہم گناہ کرتے پھریں گے, اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح نہیں ہو سکتا. یہ آج وقت ہے اس زبان کے گناہوں سے ہم توبہ کریں, اس زبان کے گناہوں سے بھی توبہ کریں, اور جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ان تمام گناہوں سے بھی توبہ کریں. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ یہ آنکھ بند نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ 7 مرتبہ سنا ہے, اور پھر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ 7 مرتبہ سنا ہے. فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس کا نام الکفل تھا. تو واقعہ سناتے تھے, الکفل بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا, کے پاس مال و دولت تھی, اور اپنے مال کو استعمال کر کے بدکاریاں کرتا تھا, بڑے بڑے گناہ کرتا تھا, شراب نوشی, زنا کرنا, اس طرح کے بڑے بڑے گناہ میں ملوث تھا. مال بھی اس کے پاس بڑا تھا, کوئی روک اس کو سکتا نہیں تھا. حتیٰ کہ اس کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی, اس نے اس نوجوان لڑکی سے 60 سونے کی اشرفیوں پہ یہ ڈیل کر لیا کہ تو میرے ساتھ رات گزارے. اس نوجوان لڑکی نے بھی اگری کر لیا, بات مان لی, کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھے 60 سونے کی اشرفیاں دے گا تو میں تیرے پاس رات کو آ جاؤں. رات کو وہ آئی, الکفل اس کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ عورت کانپ رہی ہے, ڈر رہی ہے, پریشانی کے عالم میں. الکفل نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی ہے, تو خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے. اس نے کہا ہاں آئی تو ہوں اپنی مرضی سے, مگر یہ کام میں کرتی نہیں ہوں, مجبور ہوں, مجھے پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے, اتنی مجبور ہوں, اس مجبوری کے عالم میں یہ کرتی ہوں, ورنہ تو میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں, اس کام کو کرنے کے لیے میں تیار دل سے نہیں ہوں. تو جب اس نے کہا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں, یہ کام اتنا بڑا گناہ ہے, الکفل نے سوچا کہ یہ تو پہلی مرتبہ کر رہی ہے اور اتنا ڈرتی ہے, میں تو ہر رات یہ گناہ کرتا ہوں. اس کے دل پہ چوٹ لگی, اس نے کہا جا تو چلے جا, یہ 60 سونے کی جو اشرفیاں ہیں یہ بھی تیری ہوئی اور میں تیرے سے یہ غلط کام بھی نہیں کرتا. سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اب آج سے یہ کام چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں. اللہ کی شان, الکفل کی اسی رات انتقال ہو گیا. ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو گناہگار ہے, بڑا ہی بدکار قسم کا بندہ ہے. اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت سے اس کے گھر کے دروازے پر لکھا دیا غفر اللہ للکفل, اللہ تعالی نے اس الکفل کی مغفرت کر دی ہے. انسان تو بقیر ارادہ کرتا ہے, اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں, اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کا ارادہ کریں, خوب اللہ کی یاد میں اس زبان کو استعمال کریں. کیا وعید ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر بھی نازل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشے و گناہوں کی قطار میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دل کے لیے سبز رات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں. بناؤں گا اپنے نفس ترکش کو اب تو یار غلام تیرا, بناؤں گا اپنے نفس ترکش کو اب تو یار غلام تیرا,
میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 میں اے خدا دم بھروں گا تیرا جسم میں جب تک کے جا رہے گی پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا ذہن میں جب تک زباں رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی نہ شکوائے دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمناں رہے گی ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، مہربانی برے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ اپنے برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک کی طرف سے ملنے کے بعد کھٹک میں سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، مالک سر سر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ جس طرح آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اے اللہ ہمیں بار بار گراتا ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اے اللہ اس کے بہاتوں کی لاج فرما، اے مالک جو بھی گناہ کیے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھٹی کیے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک جو گناہ یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لکھنے میں ہیں، اللہ غفلتوں کے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما، اے اللہ رحمت کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں میرے مالک شیطان ہمیں دو قدم پیچھے کر دیتا ہے، اللہ ہم دو قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ پھر ہمیں پیچھے کر دیتا ہے، اے اللہ کی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کوئی بھی اس وقت تک ستھرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی رحمت اور آپ کا فضل شامل نہ ہو، اے اللہ کی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرما، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، اے اللہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور تیرے قرب کو محسوس کرتے ہیں، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سجود نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ چلاتے ہیں تو نے دن میں ہاتھ چلانے سے روک دیتا ہے، اللہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، اے اللہ رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ان آنسوؤں کے ذریعے سے اے اللہ تجھے اپنے محبوب تیرے قریب ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ ڈال لیجیے، اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کے ہمارے دلوں کو دھو دیجیے،
اللہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کا معاملہ فرما، لوٹ کے میں علاج فرما، آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے پہ ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک سے نیک نہ بن سکا، تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت فرما، میرے مالک اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو آپ کے در پہ آیا، یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرما، اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما، اللہ صحت میں برکتیں پیدا فرما، میرے مالک وقت میں برکتیں پیدا فرما، اللہ قدم قدم برکتیں شامل حال فرما، میرے مالک قدم قدم برکتیں شامل حال فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں کہ آپ ناراض ہیں، اللہ راضی ہو جا، حنان راضی ہو جا، منان راضی ہو جا، اللہ اس بندے کی بھی کیا زندگی ہے جس کا پروردگار اس سے راضی اس سے ناراض ہو، مالک رحمت کا سایہ نصیب فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نفوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ جو آپ کے در سے دور ہوا اس کے لیے کوئی اور ٹھکانا نہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ کی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین اللہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.